بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود الله. حضرت سید الشہداء، کل سے جس گفتگو کا اپنا یہاں پہ ہم نے آغاز کیا اس کا عنوان سلوک عاشورائی تجویز کیا ہے. سلوک، اس سے متعلق جو الفاظ ہیں بزرگ تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان چونکہ آج کل اردو سے بیگانہ ہیں، اور اردو سے بیگانہ کرنے کے لیے بھی بہت سی سازشیں کی گئی ہیں، کہ جس طرح ترکی کو اسلامی ثقافت سے دور کرنے کے لیے جو حملے وہاں پہ کیے گئے، ان میں شاید ابتدائی حملوں میں جو حملہ تھا وہ اس کے رسم الخط کی تبدیلی تھی. رومن طریقۂ طرز کو وہاں پر لایا گیا، اور اس کے بعد رسم الخط کی تبدیلی ہوئی، اور رسم الخط کی تبدیلی کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج ترکی عالم اسلام کا حصہ نہیں لگتا، بلکہ ترکی کے اندر جو ثقافت ہے وہ مغربی ثقافت زیادہ دکھائی دیتی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ہماری تہذیب، ثقافت، اس کی بنیاد کو متزلزل کرنے کے لیے جو حملہ ہوا وہ ہماری اردو، اس کے رسم الخط اور اس کی پہچان کے اوپر ہوا. اس وقت آپ ایک نوجوان سے دریافت کیجئے کہ تم اردو کو پہچانتے ہو، تو شاید وہ جواب میں دے کہ ہاں، جو رومن اردو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو اردو میں لکھنے کا طریقہ کار ہے، اب یہ نوجوان اگر فقط لکھنا چاہے یا کبھی لکھنا چاہے تو شاید اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کاف، بھے اور یہ سے کبھی لکھا جاتا ہے، بلکہ وہ لکھے گا تو کیسے لکھے گا، کے اے بی ایچ آئی کبھی ہوا کرتا ہے. درود بھیجو محمد رحم. یعنی اردو کا لکھنے والا کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، اس کا دور چلا گیا. یہ قوموں پر ثقافتی حملہ ہوتا ہے، قوموں کی تہذیب لینے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور جب کسی بھی قوم کو گرانا مقصود ہو، کسی بھی قوم کو غلام بنانا مقصود ہو، تو اس کی ثقافت کو لے لیجئے، وہ قوم خود بخود آپ کا غلام بن جاتی ہے. انداز بدل گئے ہیں، طریقہ کار تبدیل ہو گیا، مگر استعماریت کی سوچ وہی ہے، طاغوت کی سوچ وہی ہے. عزیزان من، عزیزان محترم، انہی چیزوں کا مقابلہ ہر با عزت اور زندہ قوم کا فرض ہوا کرتا ہے. اگر دشمن نے مقابلے کا میدان تبدیل کر لیا، اب زنجیریں اور بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگا کر غلام نہیں بنایا جا رہا، بلکہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنایا جا رہا ہے، تو قوموں کا بھی فرض ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے. رسول اللہ کی قوم ہونے کی حیثیت سے ممتاز قوم ہے. خداوند عالم نے اس قوم کو تمام قوموں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. رسول اللہ کی مناسبت سے، رسول اللہ کے ہونے کی حیثیت سے یہ قوم ایمان پر فائز ہے، اور مومن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، مومن زیرک ہوتا ہے، مومن آنے والے حملوں کو بھی سمجھتا ہے، ان حملوں کو کیسے رد کیا جائے اس کو بھی سمجھتا ہے. یہ مجلس عزا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر منعقد ہوتی ہے، عزیزوں میں نے عرض کیا، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہونے والی سازشوں کو نہ فقط سمجھا، بلکہ احسن طریقے سے آنے والی نسلوں کو بھی سمجھا دیا. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے بعد دنیا نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سے عالم اسلام میں رکھنا کر سکے. وقتی طور پر تو اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر ہمیشہ حسینیت کا پرچم جہاں پہ بلند ہوتا رہا، وہاں حق نظر آنا شروع ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا. عزیزان من، امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی مثال اور کردار روشن کر دیا کہ جب جب انسان اس کے پیچھے چلے گا اس کو عزت نصیب ہوگی. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا برپا کرتے ہوئے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ دیکھو مجھے مجبور کیا گیا ہے اس بات پر کہ یا میں بیعت کو تسلیم کر لوں یا قتل پر آمادہ ہو جاؤں. تو سن لو حسینی راستہ کیا ہے, قتل ہونے کو ترجیح دے گا حسین, چونکہ ہے ہاتھ من الذلہ. حسین ذلت کے راستے پہ نہیں چل سکتا, حسین ذلت کے راستے پہ نہیں چل سکتا, حسین قتل ہونے کو ترجیح دیتے. اس لیے تو شاعر نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پیادوں کو آگے لے کر آتا ہے, حسین وہ بادشاہ ہے جو دوسروں کو بچانے کے لیے میدان میں اترا ہے. یہ بادشاہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. دین پہ چلنے والا نہ بولو حسین کو, حسین خود دین ہے, حسین خود دین ہے. حسین دین پر چلنے والا نہیں, حسین دین پر چلانے والا ہے. دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید. اپنے سر کو کٹوا دیا, اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیوں؟ حقا کے بنا اللہ الہ است حسین, کیونکہ حقیقی بات یہ کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد. درود بھیجو محمد علیہ وسلم. اگر آج کے دور میں بھی ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مسلمان تنزلی کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہیں, تو یقین کیجئے سوائے امام حسین کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے عزت کا. اسی لیے عنوان سلوک عاشورائی رکھا. سلوک یعنی چلنے والے کے چلنے کے طریقے کو سلوک کہتے ہیں. دیکھیں تین چیزیں ہیں, مسلک یعنی راستہ, جس راستے پر چلا جائے اس کو مسلک کہا جاتا ہے, سالک چلنے والا, سلوک جو چلنے کا انداز ہے, جو چلنے کا طریقہ کار ہے اس کو سلوک کہتے ہیں. اگر عزت کا راستہ چاہیے تو سلوک عاشورائی چاہیے, یعنی وہ چلنے کا انداز کربلا میں امام حسین نے سکھایا ہے اس انداز پر چلیں گے تو عزت تک پہنچیں گے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو جناب علیہ صالح امام نے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو راستہ بنا رہے ہیں یہ راستہ ہرگز مٹنے والا نہیں ہے. رسالت امام نے بیان کیا تھا. ابھی رسالت امام کون ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی, وما ينطق عن الهوى, یہ اللہ کا نبی وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے باتوں کو کیا کرے, یہ نبی وہ ہے جو پیغام الہی کو اپنی زبان سے بیان کیا کرتا ہے. اب اگر جناب رسالت امام نے فرمایا کہ انا لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا, کہ بے شک قتل حسین سے ایک ایسی حرارت نکل رہی ہے کہ جو مؤمنوں کے دلوں میں ہمیشہ جلوہ گر رہے گی, کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی, یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یعنی اس راستے پر چل کر عزت حاصل کرنے والے عزت حاصل کریں گے. اسی لیے جن ہم نے عنوان رکھا سلوک عاشورائی, ہمیں عاشورے کے رستے کو سمجھنا ہے. کیوں؟ اس کو کل آپ نے بیان کیا تھا اس لیے عزیزوں کہ خدا بند عالم نے, میں نے آپ نے کل بیان کیا کہ اس نے ایک نظام خلق کیا ہے, جیسے سورج کا ایک نظام ہے. خدا بند عالم نے اس زمین کو حرارت پہنچانے کے لیے, انرجی دینے کے لیے, روشنی دینے کے لیے, فصلوں کو پکنے کے لیے, مد و جزر کو وجود میں لانے کے لیے سورج کا انتظام کیا ہے. اس سورج کے بغیر یہ تمام کام نہیں ہو سکتے. اسی طرح اسی خدا کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا, حقانیت کا بول بالا ہوگا, توحید کا پرچم تمام عالم اسلام پر چھا جائے گا, مگر اولاد فاطمہ کے حق. خدا کا فیصلہ ہے, خدا کے فیصلے کے آگے کوئی روک نہیں لگا سکتا, خدا کے فیصلے کے آگے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا. اس کے کوئی مثال سے سمجھ لیجیے, خدا کا فیصلہ تھا کہ حضرت یوسف کو عزت و کرامت عطا کرے, توجہ کیجئے گا, خدا کا فیصلہ تھا کہ حضرت یوسف کو اس مقام تک لے کر جائے کہ جہاں وہ جا کے ملک مصر کے بادشاہ بن کر بیٹھ جائیں, لوگوں نے اپنی کوشش کی، ان کے بھائیوں نے کوشش کی، حسادت کے اندر یوسف کو مارا، یوسف کو پیٹا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، اپنے طور پہ سمجھا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ارادہ الہی یہ تھا کہ یوسف نے مصر پہ حکومت کرنی ہے۔ اسی خداوند عالم نے حضرت یوسف کو اسی کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت مصر پر بٹھا دیا، انہی بھائیوں کو جناب یوسف کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ عبداللہ حائری شیرازی کہتے ہیں کہ جس طرح برادران نے یوسف سے حسد کیا، یوسف کو مارا، یوسف کو پیٹا، یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، مگر ارادہ الہی تھا یوسف کے ہاتھوں یہ مصر کے اندر انقلاب آئے گا اور یوسف مصر کی حکومت کے بادشاہ بنیں گے۔ اسی طرح امت نے بھی رسول اللہ کی آل کے ساتھ کیا ہے۔ حسادت کے اندر کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو مختلف اذیتیں دے کر مختلف اذیتوں میں ڈال دیا، حتی وہ حالات بن گئے کہ آخری فرزند زہرا کو غیبت میں جانا پڑا، لیکن جس طرح خداوند عالم نے اس کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت حکومت پر بٹھایا تھا، وہی خدا نے ہدیۃ فاطمہ کو غیبت کے پردے سے نکال کر دنیا کے تخت پہ بٹھانے والا۔ ارادہ الہی ہے۔ عزیزان من، یہ وہ بحث ہے امام مہدی علیہ السلام کی کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام مہدی پر گفتگو فقط عالم اسلام سے مخصوص نہیں ہے، افسوس ہے کہ عالم اسلام بھی اس بحث سے پیچھے ہے۔ امام مہدی وہ مرکزی نقطہ ہیں کہ جن کے اوپر اتحاد ہو سکتا ہے اور اتحاد ہے۔ امام مہدی وہ مرکزی حیثیت کے حامل فرد کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے کہ جس پہ نہ فقط عالم اسلام، توجہ کیجیے گا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، فقط عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت متحد ہو سکتا۔ اس لیے کہ نجات بشریت کا راستہ فقط مہدی ہے، اور اس کو تمام مفسرین نے، تمام متکلمین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں گفتگو فقط منابع تشیعوں میں نہیں ہے، اہل سنت کے محترم منابعوں کے اندر امام مہدی کی گفتگو ہے، فقط مسلمانوں کے منابعوں میں نہیں، ہندوؤں کی کتابوں میں امام مہدی کا تذکرہ، عیسائیوں کے یہاں امام مہدی کا تذکرہ ہے۔ عالم بشریت کی نجات امام مہدی کے ہاتھوں میں، دنیا چاہے نہ چاہے دنیا کو پلٹنا ہے اس طرح کی طرف۔ اب اگر دنیا اپنے اختیار سے پلٹے تو یہ سفر تیزی سے طے ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے اختیار سے کوئی سفر نہیں پلٹے گا تو خدا انتظام کرنے والا ہے۔ وہ کیسے انتظام کرے گا؟ آج کے دور میں اس کی کچھ مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام وہ بنیادی ہستی ہیں، وہ بنیادی شخصیت ہیں عالم امکان کی، عالم انسانیت کی، کہ ان کی طرف پلٹنے بغیر انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے سلوک عاشورائی رکھا۔ کیوں سلوک عاشورائی؟ کیا تعلق ہے امام مہدی اور ہم عاشورا کی گفتگو کیوں کریں؟ عزیزوں، اس لیے کہ آج کے دور کا اہم ترین موضوع نجات بشریت ہے۔ توجہ چاہوں گا، چند دقیقوں کی زحمت ہے، اس کو فقط سمجھ لیجیے گا کہ موضوع کیوں عاشورائی رکھا، پھر سلوک پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام، آج کے دور کا اہم ترین موضوع کیا ہے؟ نجات بشریت، انسان کی نجات۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام مہدی کے آنے کے بعد فقط انسان کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ جو تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں، اس امام کے آنے کے بعد یہ پوری کائنات اپنی خوبصورتی کو پا سکے گی۔ کیا مطلب ہے؟ روایتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، صرف فقط اس کے جملے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تب آسمان اپنی برکتوں کو زمین پر نازل کرے گا، یعنی امام کے آنے سے پہلے آسمان کی برکتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی ہوں گی۔ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے آنے سے پہلے زمین اپنے خزانوں کو دبائے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پتا ہے اپنے خزانے کسی محرم کے سامنے آشکار کرنے ہیں۔ یہ دنیا نامحرم ہے، یہ زمین کے خزانے، زمین کی زینت محرم کے سامنے آشکار ہو سکتے ہیں، وہ محرم ہستی فقط امام مہدی ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جب آسمان کی برکت نازل ہوگی، زمین کے خزانے آشکار ہوں گے، میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب زمین کے خزانے آشکار ہوں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا آباد ہوگی۔ روایت ایک اور سنا دوں، جب امام تشریف لائیں گے تو فقط انسان حشاش بشاش نہیں ہوگا، زمین تر و تازہ ہو جائے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ زمین اتنی تر و تازہ ہو جائے گی کہ انسان کا پاؤں کسی خشک جگہ پہ نہیں پڑے گا، ہر جگہ تر و تازہ، نئی نئی بالیاں ابھر رہی ہوں گی، ہر جگہ سے سبزہ نکل رہا ہوگا۔ سبزے کا نکلنا ہے زمین کی تر و تازگی۔ نتیجہ کیا ہوگا ان برکتوں کا؟ کہ انسان، توجہ کیجئے گا، انسان اس زمانے میں، آج باہر کی زمین پر روڈ پر چلتے ہوئے آپ 10 روپے کا نوٹ پھینک دیجئے، پھر تماشا دیکھیے انسانیت کا، ہے یا نہیں؟ محسوس مثال ہے، 10 روپے کی خاطر انسان جھگڑ پڑتا ہے دوسرے کے ساتھ، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے کو اپنا بنانے کی خاطر کہ نہیں ہوتا، مگر شاید اہمیت ہے اس پیسے کی، چونکہ مشکلات میں لوگ 100, 50, 10 روپے کی خاطر جھگڑا ہو جائے گا لوگوں میں۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جب یہ ساری برکتیں نازل ہوں گی، زمین خزانے ابلے گی، تو کیا ہوگا؟ انسان خیرات لے کر گھومے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی خیرات لینے والا مل جائے، کوئی خیرات لینے والا نہیں ملے گا، انسان غنی ہو جائے گا، انسان غنی ہو جائے گا۔ اس مہدی کے فاطمہ کی جس کی میں نے خصوصیت بیان کی، مختصر سی جس کو بیان کیا، یہ زمینہ تھا، کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ پلٹ رہی ہے فطرت کی طرف، کل بیان کیا تھا، دنیا کو امام مہدی کا انتظار ہے۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو، اب توجہ کیجئے گا، جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو تشریف لانے کے بعد جب اعلان کریں گے انا بقیت اللہ، میں خدا کا ذخیرہ ہوں جس کو خدا نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، آغا بہجت کی زبانی چیز نقل کر رہا ہوں، آغا بہجت کی عظمت اور بلندی سے آپ سب واقف ہیں، وہ عارف بزرگوار، انہوں نے بیان کیا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو لانے کے بعد اپنا تعارف کیسے کروائیں گے؟ کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں سنو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، دنیا جس مہدی کی جانب متوجہ ہے، اس مہدی کا بنیادی نعرہ حسین، حسین کے ذریعے سے امام مہدی دنیا کو متوجہ کریں گے۔ کل آپ نے بیان کیا، امام حسین زبان فطرت ہیں، زبان فطرت ہیں، امام حسین کا گریہ فطری ہے، امام حسین کے اوپر آنسو فطرت کا تقاضا ہیں۔ عزیزوں، اسی لیے اس موضوع کو رکھا گیا سلوک عاشورائی، یعنی ہمیں اگر پلٹنا ہے اصلاح کی طرف تو حسین کے راستے کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اگر عزت کی طرف پلٹنا ہے حسین کے راستے کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اگر اس دنیا کو آباد کرنا ہے، مہدی فاطمہ کو لانا ہے، حسین کے راستے کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس لیے ہم حسین کے راستے کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس سے بہتر عزت والا کوئی راستہ ملا ہی نہیں ہے۔ اس کو ایسے نہیں بیان کر رہا عزیزوں، کیا چاہا تھا یزیدیوں نے امام حسین سے؟ بیعت کا سوال کیا تھا۔ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جھکانا چاہا تھا، امام حسین کو جھکانا چاہا تھا یزید نے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے دیا، جھکے نہیں، مگر اس سر دینے میں امام حسین جھکے نہیں۔ شاعر نے اس کو دو الفاظ میں، دو مصروں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، کیوں سلوک عاشورائی کی ضرورت ہے ہمیں، کیوں عاشورا کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیوں عاشورا کے رستے پہ چلنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ واحد رستہ ہے عزت کا، شرافت کا، شہامت کا۔ اس لیے کہ شاعر نے بیان کیا کہ تم نے بیعت کر کے حسین کو جھکانا چاہا تھا، سنو، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے، شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ حسین کا پیغام ہے حسینیوں، آپ مثلی کی منزل پر ہیں، حسین نے کہا تھا نا مثلی لا یبالی مثل، آپ مثلی کی منزل پر ہیں۔ حسین نے پیغام دیا تھا حسینیوں، اپنے سر کو بلند رکھنا، پرواہ مت کرنا کہ یہ سر تن پر ہے یا نیزے پر ہے، اس کی فکر نہ کرنا، سر بلند رکھنا۔ سر بلندی کا راستہ فقط حسین کا راستہ ہے، سر بلندی کا راستہ فقط عاشورے کا راستہ ہے، اسی لیے ہمیں عاشورے کی طرف پلٹنا ہے۔ آج کا اہم ترین موضوع امام زمانہ، نجات بشریت امام مہدی، امام مہدی کی تمام تحریک کے اندر بنیادی محور امام حسین علیہ السلام۔ بس یہ حسین کون ہے؟ یہ شاعر نے، فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ان حسین کیست کے عالم ہمیں دیوان فیروز، یہ حسین کون ہے کہ جس کی پوری دنیا دیوانہ بن چکی ہے؟ دیکھا ہے عربین پہ دیوانوں کو دیکھا ہے نکلتے ہو؟ یہ دیوانے نکلتے ہیں حسین کے عربین پہ. ان حسین کی اس کے عالم ہمیں دیوانے یوز ان چشمیز کہ عالم ہمیں پروانے یوز. یہ کون سا حسین ہے؟ کیسی شمع ہے کہ پوری دنیا اس کا پروانہ بن چکی ہے؟ پروانہ کیا کرتا ہے؟ شمع سے مار مار کے اپنے آپ کو مر جاتا ہے. یہ پوری دنیا حسین کے در پہ آ کے مرنے کی آرزو کرتی ہے. حسین کے در پہ جا کے دعا کرتے ہیں اے مولا حسین آپ کے توسل سے خدا سے شہادت مانگنے آئے ہیں. اللہ انسان حیات مانگتا ہے. یہ کہنے والا بصیرت افروز انسان ہے اسی لیے کہتا ہے میں اصل حیات مانگ رہا ہوں. حسین کے در سے شہادت مانگ کر میں حیات مانگنے آیا ہوں. حیات جسم کا باقی رہنا نہیں ہے, حیات فکر کا باقی رہنا. بس عزیزوں امام حسین کی طرف پلٹنا ضروری ہے. سلوک عاشورائی کی ضرورت ہے. کل آپ کے سامنے بیان کیا سلوک عاشورائی یعنی جس نے عاشورہ برپا کیا اس کو سمجھنا. حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے, بخدا آسان نہیں ہے. جس امام کے لیے خداوند عالم نے اتنا اہتمام کیا ہو کہ میں نے کل بیان کیا تمام انبیاء کربلا سے گزرے اور فقط گزرے نہیں رکے ٹھہرے. امام حسین کے اوپر آنسو بہائے, ان آنسوؤں کی اہمیت ہے. امام حسین پر گریے کی اہمیت ہے. ایک نقطے کو آپ سامنے وضاحت کرتا چلوں, امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ رونا بھی ایک عینیت رکھتا ہے, ایک مقصد ہے. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ رونا کسی جگہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور جب اس جگہ تک پہنچ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا. نا عزیزان من, امام حسین علیہ السلام پہ رونا خود واقعیت رکھتا ہے. امام حسین پہ رونا خود مقصدیت رکھتا ہے اپنے اندر. میں ایسے نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے, میں ایسے ہی بیان نہیں کر رہا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین کو سلام کرو تو کہو بے ابی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کس پہ؟ قتیل العبرات. قتیل العبرات پہ میرے ماں باپ قربان ہو. قتیل العبرات یعنی جو آنسو کے ذریعے سے جس کا قتل ہو. قتیل العبرات آنسو کے ذریعے سے قتل ہو. پوچھتا یہ اشک. امام سے پوچھا مولا کیوں امام حسین کو قتیل العبرات کہتے ہیں؟ امام صادق نے بیان کیا اس لیے کہ ان کو کوئی مومن یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. فطرت ہے, اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, نہ روکنا چاہیے. امام صادق نے کہا کہ لا یذکرہ مؤمن الا بکاؤہ, کوئی مومن امام حسین کو یاد نہیں کرتا مگر اس کو آنسو آتے ہیں. آپ اپنے ایمان سے بتائیے امام حسین کو رونے کے لیے مصائب کا انتظار کرتے ہیں یا نام حسین کافی ہے؟ میں تو ابھی مسائل کا کوئی ٹکڑا پڑا ہی نہیں, میں تو ابھی فقط آپ کے دلوں کے اندر محبت حسین کو ذرا سا ہلایا ہے. آپ نے نام حسین سنا روئے, یہ رونا تصنعی نہیں ہے, بناوٹی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے, فطرت کی زبان ہے حسین عزیزوں. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین پہ رونے کے ساتھ مقصد حسین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. یہ رونا انسان کو ترقی عطا کرتا ہے, یہ رونا انسان کو منزل تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اس رونے کے ذریعے سے انسان اپنی منزل تک جاتا ہے. اگر اس رونے کی توجہ کیجئے گا, اگر اس رونے کی اہمیت خود سے نہ ہوتی یعنی اس کی اپنی مستقل حیثیت نہ ہوتی تو زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں نہ کہتا کہ اے میرے جد میں کربلا میں موجود نہ تھا, زمانے نے مجھے آپ کی نصرت سے محروم کر دیا. اب جب کہ میں آپ کی نصرت سے محروم ہو گیا ہوں تو صبح اور شام آپ کو یاد کر کے آپ کے بران صبح ہوں گا. زمانے کا امام یہ عمل کرتا ہے. میں اور آپ مجلس میں آتے ہیں تو روتے ہیں, زمانے کا امام خود سے مجلس برپا کرتا ہے. صبح ہوتی ہے یا حسین, شام ہوتی ہے یا حسین. یہ رونا خود حیثیت رکھتا ہے, اس رونے کی حیثیت ہے. یہ رونا انسان کو ترقی عطا کرتا ہے. بس عزیزوں امام حسین کی طرف پلٹنا, سلوک عاشورائی, عاشورائی امتیازات کو سامنے رکھنا, ان میں سے ایک امتیاز رونا تھا, محبت. آج جو خصوصیت سلوک عاشورائی میں بیان کروں گا وہی کہ انسان عاشورائی انسان وہ ہوتا ہے کہ جب حق کو پہچان لیتا ہے, حق کو پہچان کر فقط پہچان کی حد تک نہیں رہتا, حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتا ہے. عاشورائی امتیاز ہے. سلوک عاشورائی کا تقاضا ہے کہ جب حق کو پہچان لو اب اس کا ساتھ دو, اب پرواہ نہ کرو کہ اس حق کے راستے میں کیا مشکل آ رہی ہے. دو تین مثالوں کے ذریعے سے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا, توجہ کیجئے گا, تیزی سے آگے بڑھوں گا. عزیزوں یہ سلوک عاشورائی ایک الہی طریقہ کار ہے کہ جس کو کربلا میں آگے امام حسین ان کے اصحاب نے مجسم کر دیا، لیکن امام حسین سے پہلے افراد تھے جو اس حق پرستی پر عمل کر رہے تھے، جن کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان کیا. ایک مثال قرآن سے دوں گا، ایک مثال قرآن کے علاوہ روایت سے تاریخ سے دوں گا. قرآن کی مثال کون سی ہے کہ جب حق کو سمجھا تو حق کا ساتھ دیا، پرواہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کی مثال سورہ مبارکہ تحریم کی 11ویں آیت، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من الفرعون ومن القوم الظالمین. ظاہرین اس طرح کی آیت ہے، یا ومن اہل ونجینی من الفرعون و اہلہ ہی. آیت کیا، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ زن فرعون کا. زن فرعون جناب آسیہ، ان کا نام جناب آسیہ. خدا بند عالم کہہ رہا ہے ضرب اللہ، خدا مثال بیان کر رہا ہے، کس لیے، کس کے لیے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے مثال. زن فرعون ہے، مثالی نمونہ ہے کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. کیا کردار ہے زن فرعون کا، کیا کردار ہے جناب آسیہ کا؟ فرعون کے دربار میں رہتی ہیں، فرعون کی ملکہ ہیں، اس ظلم و ستم کے دربار میں جو خاتون رہ رہی ہو، خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مثال ہے ایمان والوں کے لیے، فقط عورتوں کے لیے نہیں، للذین آمنوا، تمام ایمان والوں کے لیے مثال ہے زن فرعون. کب تک مثال ہے؟ جب تک قرآن موجود ہے. قرآن کب تک موجود ہے؟ تا قیامت. اس کا مطلب ہے کہ زن فرعون جناب آسیہ تا قیامت ایمان والوں کے لیے مثال ہے. کس چیز میں؟ اپنے کردار میں. کیا کیا جناب آسیہ نے؟ اس فرعون کے فاسد ماحول میں رہتی تھی، توجہ کیجئے گا، تمام امکانات میسر تھے، ہر طرح کی بادشاہت تھی، مال و منال، جاہ و حشم، نوکر، خدمت گزار، تمام چیزیں موجود تھیں، مگر ان چیزوں میں سے کسی چیز نے بھی جناب آسیہ کا دل نہیں لبھایا. ادھر جناب موسیٰ نے آ کر کلمہ حق کو بلند کیا، ادھر جناب آسیہ نے کلمہ حق کی تائید کی. ادھر کلمہ حق کو سنا، ادھر کلمہ حق کی تائید کی، کہا جو حق جو موسیٰ بیان کر رہا ہے وہ حق ہے، جس رب کی طرف موسیٰ دعوت دے رہا ہے وہی رب حقیقی ہے. حق کو پہچان لیا، اب کیا کیا؟ حق کو پہچاننے کے بعد بیٹھ گئی؟ نہیں، حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دیا. کس طرح ساتھ دیا؟ بادشاہ کی زوجہ ہیں، تمام جاہ و حشم موجود ہے، مگر جناب موسیٰ کی حمایت میں قدم بڑھایا. اب جب موسیٰ کی حمایت کی تو فرعون کہ جو تمام ظلم و ستم کا بانی ہے، جو تمام اس فاسد نظام کا بانی ہے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کا دین، موسیٰ کی تعلیمات نہ پھیل سکے، وہ جب اس نے اپنے محل سے اٹھتی ہوئی بغاوت دیکھی تو جناب آسیہ پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا. آسیہ تم میری زوجہ ہو؟ کہا تمہاری زوجہ ضرور ہوں مگر خدا کی بندی بھی ہوں. تمہاری زوجہ ہونا امتیاز نہیں ہے، خدا کی بندی اور کنیز ہونا امتیاز. مجھے خدا کی جانب سے حق کا پیغام مل گیا، اس حق کے پیغام کو سننے کے بعد اگر میں ساتھ نہ دوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنی فطرت کو دبا رہی ہوں. اور خدا نے کہا ہے، خدا والے عالم نے انسانوں کو فطرت الہی پر خلق کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میری خلقت ہے. اے فرعون، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے ایک وقت میرا رابطہ نہیں تھا، ایک وقت آگے تجھ سے رابطہ ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تجھ سے یہ رشتہ رابطہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرے رب کا اس وقت بھی مجھ سے رابطہ تھا جب میرا تجھ سے رابطہ نہیں تھا، میرے رب کا اس وقت بھی مجھ سے رابطہ ہے جب میں تیرے رابطے میں ہوں، اور میرے رب کا اس وقت بھی مجھ سے رابطہ رہے گا جب تجھ سے یہ رابطہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو جو رابطہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے میں اس کو اہمیت دوں، یا جو ظاہری رابطہ اور رشتہ ہے اس کو اہمیت دوں؟ جناب آسیہ نے فطرت کی زبان پر لبیک کہا. نتیجہ کیا ہوا؟ حق کو پہچانا، حق کو پہچاننے کے بعد لبیک کہا، حق پرستی پر عمل کیا. خدا نے جناب آسیہ کو مثال بنا دیا، تمام مومنوں کے لیے مثال. عزیز و ظلم برداشت کی، تاریخ بیان کرتی ہے جناب آسیہ نے جب فرعون کی بات نہ مانی، انکار کر دیا، موسیٰ کا ساتھ دینا نہ چھوڑا، تو پھر فرعون نے جناب آسیہ پہ ظلم کرنا شروع کیا، قید میں ڈالا، زندان میں ڈالا. یہاں تک کہ تاریخ نے بیان کیا کہ جب اس نے جناب آسیہ کی استقامت کو دیکھا اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جناب آسیہ کو آسمان کے نیچے تپتی دھوپ میں لٹا دیا جائے. جناب آسیہ پہ فرق نہ پڑا تو ایک بہت بڑے پتھر کو جناب آسیہ کے شکم پہ رکھ دیا گیا, اس سے جناب آسیہ کی شہادت ہوئی, حق کو پہچان کر ساتھ دیا. یہ سلوک عاشورائی ہے جس کو کربلا نے, اہل کربلا نے, اسعد حسین نے مزید مجسم کر کے دکھایا. اگر انسان حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دے تو مثال بنتا ہے. خدا بند عالم کے یہاں مرد اور عورت کی تقسیم نہیں ہے, صاحب کردار ہونا شرط ہے. صاحب کردار وہ افراد کے جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا قائل نہیں ہے, ان کے لیے آیت ایک علنی پیغام ہے کہ تم کہتے ہو اسلام عورتوں کے حقوق کا قائل نہیں ہے. ایسا نہیں, اسلام اگر عورت صاحب کردار ہو تو اس کو مومنوں کے لیے نمونہ عمل بنا کے پیش کرتا ہے. صاحب کردار ہونا شرط ہے. یہ پہلی مثال حق کی اور حق کو پہچاننے کے بعد اس کا ساتھ دینے کی. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. متوکل کے زمانے میں ابن سکیت, میں ابھی کربلا کے کرداروں کی طرف نہیں آ رہا, آخر میں آؤں گا مصائب کے وقت. ابن سکیت متوکل کے زمانے میں, متوکل کے زمانے میں ہے, متوکل کے بیٹوں کا استاد ہے, معتز و معید کو پڑھاتا ہے. کسی کو یہ خبر ہوئی, کسی نے خبر دی متوکل کو کہ تو نے جو استاد رکھا ہے اس کے اندر سے شیعت کی بو آتی ہے. عزیزوں, شیعت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے, جو زبان سے بولی جائے وہ شیعت نہیں ہے. اسی لیے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا فرمایا مولا نے, کونوا دعاۃ الناس الینا بغیر السنتکم, لوگوں کو ہماری طرف بلانے والے بنو مگر اپنی زبانوں سے نہیں اپنے عمل سے. تمہارا کردار دیکھ کر کوئی آ جائے ہماری طرف تب بات ہے. ابن سکیت نے زبان سے نہیں کہا میں شیعہ علی ہوں, ابن سکیت نے اپنے کردار سے بتایا. اس کی خبر گئی متوکل کو, کہا کہ تیرے بیٹوں کا استاد علی کا ماننے والا ہے, حسین کا ماننے والا ہے. تو جس حسین کی قبر کو مسمار کرواتا ہے اپنے بچوں کو اس عقیدے کے شخص سے پڑھواتا ہے. متوکل کے ظلم آپ کے سامنے, تاریخ کے اندر جو ظلم کیے متوکل نے, امام حسین کی زیارت کو روکنے کے لیے طرح طرح کے مظالم کیے, مگر سلام ہو اس زمانے کے مومنوں پر کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دے دی مگر حسین کی زیارت کا راستہ نہ روکنے دیا. کیا کیا ظلم ہوئے عزیزوں, تصور سے محال ہے, ان چیزوں کا تصور بھی انسان کرتا ہے. مختصر صرف نوجوانوں کے لیے عرض کروں کہ عزیز نوجوانوں, یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا ہے, حسینیت بہت مشقتوں سے پہنچی ہے یہاں تک. آج کا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں کہ جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بہت ساری چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے. اس حسینیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ماؤں نے اپنی گود سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. متوکل کے زمانے میں امام حسین کی قبر کو مسمار کروایا گیا, سمجھا کہ میں نے حسینیت کا راستہ مٹا دیا. جاہل تھا, سمجھتا نہیں تھا. حسین نور الہی ہیں, خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون. حسین نور الہی کا مصداق ہیں کہ جس کے لیے ہر زمانہ کا مشرک کوشش کرتا رہا کہ اس نور کو مٹا سکے, مگر خدا کا ارادہ اس نور کو آگے بڑھاتے ہی رہے گا. کوششیں کی گئیں, قبر کا مسمار کروایا گیا, دیکھا مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد قبر پہ حل چلوانے کی کوشش کی گئی. انسانوں نے تو آ کر, ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, حسین کون ہے؟ انسانوں نے آ کر, یا انسان نہیں تھے, انسان نماؤں نے آ کر تو حسین کی قبر مسمار کر دی, مگر جب جانوروں کو قبر حسین کی طرف چھوڑا گیا تو ان جانوروں کا شعور ان انسانوں سے زیادہ تھا. قبر حسین کے پاس جاتے تھے رک جاتے تھے. تاریخ ہے یہ. حسین کا احترام کائنات میں نہیں سمجھے تو بے شعور لوگ نہیں سمجھے, بے شعور لوگ نہیں سمجھے. عزیزوں, قبر پر حل جلانے کی کوشش کی گئی, ناکام ہو گیا, طرح طرح کے حرب اختیار کیے گئے. جب ان تمام چیزوں سے ناکامی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اچھا, حسینیت کا راستہ ایسے نہیں رک سکتا, اب اعلان کر دو جس کو حسین کی زیارت کے لیے آنا ہے اپنے اعضاء, جسم کے اعضاء کو کٹوانا ہوگا. حسینیوں نے کہا اچھا, ہم سے عشق حسین کی قیمت لینا چاہتے ہو؟ لوگوں کی لائنیں لگ گئیں, قطاریں لگ گئیں, آؤ ہمارے اعضاء کو کاٹو, حسین کی بارگاہ ہمیں جانا ہے. ایسے پہنچی ہے شیعت. اعضا کٹے، کسی کا بازو کٹا، کسی کا پاؤں کٹا، کسی کے دونوں بازو قلم ہو گئے، دونوں بازو، مجھے یقین ہے اس زمانے کے مومنوں کے ایمان پر یقین ہے کہ جب بازو کسی کا کٹ رہا ہوگا، آہ نہیں کی ہوگی، کہا ہوگا یا عباس، کہا ہوگا اس مومن نے یا عباس. متوکل نے دیکھا کہ نہیں، اب بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، اب بھی یہ روکنے والے نہیں رکتے. کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا حرارت ہے حسین، یہ حرارت بجھ نہیں سکتی، جو چاہو کر لو تم اس کو حرارت کو ختم نہیں کر سکتے. کہا اچھا اب جو آئے گا اپنی اولاد کو دینا پڑے گا. مائیں اپنی جھولیوں میں اپنے بچوں کو لے کر آ گئی. ہم تو پہلے ہی علی اصغر کے صدقے میں لے کر آئے ہیں، علی اصغر کے نام پر دے کے بھی چلے جائیں. یہ ہے متوکل کا دور. اس کے دور میں اس کے بیٹوں کو پڑھانے والا ایک استاد ہے ابن سکیت. اللہ اکبر. ابن سکیت نے اس متوکل کے بچوں کو پڑھایا. کسی نے خبر دی، متوکل تیرے بچوں کا استاد تو شیعت کا رنگ رکھتا ہے، شیعت کا ڈھنگ رکھتا ہے. متوکل نے کہا اچھا میں آزماؤں گا، مجھے بھی تمہاری بات پر یقین نہیں. کہا اچھا توجہ کیجیے گا، حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دینے میں بات کر رہا ہوں، حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ. متوکل علی تک تقیے میں ہے، متوکل نے ابھی تک اظہار زبان سے نہیں کیا. اب وہ مرحلہ آیا کہ ایک دن کلاس ہو رہی ہے، متوکل کے بیٹے پڑھ رہے ہیں، اتنے میں متوکل آ جاتا ہے. آنے کے بعد کچھ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد ابن سکیت سے متوکل کہتا ہے اے ابن سکیت بتا میرے بیٹوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. متوکل تھوڑا سا محتاط ہوتے ہیں، ابن سکیت محتاط ہوتے ہیں، اور متوکل کے بیٹوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ظاہری طور پہ، ذہانت کی تعریف، مثلا پڑھنے کی تعریف. اب متوکل دیکھتا ہے کہ نہیں، ابن سکیت اس طرح سے ہاتھ نہیں آئے گا، ڈائریکٹ ایک حملہ کرتا ہے. کہتا ہے ابن سکیت صاف الفاظ میں یہ بتا کہ تیری نگاہ میں میرے یہ دونوں بیٹے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ صاحب مرتبہ ہیں، یا علی کے فرزند حسن و حسین. اب آ گیا دشوار مرحلہ، یہ لیکن یہ دشوار مرحلہ ان کے لیے ہے جو حسینیت کو سمجھتے نہیں ہیں. متوکل کے لیے تو عشق کی منزل آئی ہے، ابن سکیت کے لیے عشق کی منزل آئی ہے. اب ابن سکیت نے دیکھا کہ اب اگر خاموش رہا تو اب مسئلہ ہے عقیدے کا، اب مسئلہ ہے حسینیت کا، اب مسئلہ ہے اسلام کا. اب اگر میں نے آگے خاموشی اختیار کی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ ابن سکیت نے زبان کھولی، اور زبان کھول کر ایک زور کا تماچا مارا متوکل کے اوپر. کہا ہے متوکل تو اپنے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، میرا عقیدہ جاننا چاہتا ہے تو سن کہ تیرے بیٹوں پر تو علی کا غلام کم پر زیادہ اہمیت رکھتا تھا. حسن و حسین کی بات کرتا ہے، وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تیرے بیٹوں پہ قمبر افضلیت رکھتا ہے کہ جو مولا کی اسب کی راہ لگام کو سنبھالا کرتا تھا، مولا کی تلوار کو سنبھالا کرتا تھا. جب متوکل نے یہ سنا، اس کے بعد کیا کیا؟ ابن سکیت کی زبان کو گردن سے کھچوا دیا، حق پر قائم رہنا، حق کو پہچانا. پہچاننے کے بعد جب وقت آ گیا حق کو بیان کرنے کا، تو حق کو بیان کرنا، یہ سلوک عاشورائی ہے عزیزوں. آج دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم پہ دنیا کا میڈیا خاموش ہے. آج کسی کے اندر جرت نہیں ہے، حق کو پہچانتے سب ہیں. آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو ہر انسان حق کا ساتھ دیتا ہے، شاید آپ ہی جواب دیں. نا عزیزوں، اگر حق کو پہچاننے کے بعد ہر شخص حق کا ساتھ دے رہا ہوتا تو تاریخ کے حساس لمحے میں آپ کو لے جاؤں گا کہ اگر حق کو پہچاننے کے ساتھ ہر شخص حق کا ساتھ دیتا تو فاطمہ زہرا کو دروازوں پہ جانے کی حاجت نہ رہتی، در در نہ جاتی بی بی. حق کو پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے. حق کا ساتھ دینے کی جرت نہیں تھی, ابن سکیت کا عزم نہیں تھا, ابن سکیت والی جوان مردی نہیں تھی. حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ. آپ کے سامنے ایک اور تاریخ کی مثال پیش کروں گا, کیا انسان حق کو پہچاننے کے بعد ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے؟ نہیں, پہچانتا ہے. سلوک عاشورائی میں ضروری ہے میں پہچانوں اپنے آپ کو کہ میں سلوک عاشورائی سے کتنا نزدیک ہوں. حسین والے وہ ہیں, عاشورائی رسم و عاشورائی روش رکھنے والے وہ ہیں جو حق کو پہچاننے کے بعد پھر خاموش نہیں رہتے. آیا ہر انسان حق کو پہچاننے کے بعد ساتھ دیتا ہے؟ نہیں. ابھی اتنے ہزار حاجی خدا کی بارگاہ میں چلے گئے اس مظلومیت کے عالم میں, کس نے پہنچایا اس مقصد کو, کس نے اس چیز کو دکھایا, کس نے اس کے بارے میں بات کی؟ ظلم نہیں ہے. اپنی بد نظمی کو حاجیوں کی بے صبری سے تعبیر کیا گیا, اللہ, اپنی بد انتظامی, اپنی غلط پلاننگ, اس کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ حاجیوں میں صبر نہیں تھا. وہ جو بیچارہ اپنے گھر کو چھوڑ کر 40 دن 45 دن 50 دن کے لیے وہاں آ رہا ہے, اس سرزمین پر رہ رہا ہے, اپنے گھر والوں سے دور ہے, وہ بے صبر تھا. تمہارے پاس انتظام نہیں تھا, تمہارے پاس حکمت نہیں ہے, اس لیے کہ تم در حکمت سے دور ہو. نہ فقط دور ہو, تم در حکمت کے مخالف ہو. رسول اللہ نے کہا تھا, انا مدینۃ العلم علی من بابها, اپنی بد انتظامی کو حاجیوں کے اوپر ڈال دیا. دنیا خاموش, دنیا کا میڈیا خاموش, نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے حاجیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بےچارے کہاں گئے. ایک ملک ہے جس کے اندر بولنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابن سکیت کے راستے پہ چلنے والا ہے, عاشورائی منشور ہے اس ملک کا, اس لیے عزت کے ساتھ بات کی. اس کے شہدا کے جنازے عزت کے ساتھ اس کے اندر آ گئے. جس ملک نے عزت کے ساتھ بات کی, شہدا کے جنازوں کو واپس لے کر آئے, پورے قومی اعزاز کے ساتھ ان شہدا کی تدفین کی گئی. اس لیے کہ راستہ ابن سکیت کا چلنے کا ہمت ہے ان کے اندر. بس عزیزوں, اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں, حق کو پہچان کر ہمیشہ حق کا ساتھ نہیں دیتے لوگ, اسی لیے پھر کربلا وجود میں آتی ہے. علی مرتضیٰ 25 سال خاموش بیٹھتے ہیں, حسن مشتبہ میدان سے پلٹ کر آ جاتے ہیں, مگر اگر حق کو مان کر, حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینے والے 72 مل جائیں تو حسین قیام کر لیتے ہیں. اگر حق کو پہچان کر ساتھ دینے والے فقط 72 مل جائیں تو حسین قیام کرتے ہیں. لیکن ہاں, اسی کربلا کے اندر ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ حق کو پہچانتا تھا مگر حق کا ساتھ نہیں دیا, یہ بدبختی ہے انسان کی. کون ہے؟ عبیداللہ ابن حر جوفی. مثال سنی ہوئی, دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. عبیداللہ ابن حر جوفی, وہ کردار ہے تاریخ کربلا کا عزیزوں, کہ مقام زبالہ پر امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ایک طرف, عبیداللہ ابن حر جوفی کا خیمہ دوسری طرف ہے. امام حسین نے بھیجا اپنے قاصد کو کہ جاؤ دیکھو اس خیمے میں کون ہے, اس کو جا کے دعوت دو کہ حسین عظیم کربلا ہے. اور جا کے مسروق کو بھیجا گیا ظاہرا, اور اس کے بعد وہ جا کے کہتے ہیں میں نے عبیداللہ ابن حر جوفی کو دعوت دی. عبیداللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں حسین حق پر ہے, توجہ کیجئے گا, میں جانتا ہوں حسین حق پر ہے, مگر میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں کوفہ سے نکل کر اس لیے آیا تھا کہ نہ میں یزید کا ساتھ دینا چاہتا ہوں نہ حسین کا. قاسم نے آ کر امام کو پیغام واپس دے دیا. اب توجہ کیجئے, امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس عبیداللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں پہنچے. میں کہوں گا اے عبیداللہ, کاش تیری آنکھیں کھلی ہوتی, کاش تیرے اندر بصیرت ہوتی, یہ حسین نہیں آیا, یہ جنت چل کے تیرے خیمے پہ آئی, جنت تجھے اٹھانے آئی تھی, تو نے اس کو رد کر دیا. عبیداللہ, اب تاریخ کیا بیان کرتی ہے, عبیداللہ نے جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا احترام کیا. کیا مطلب؟ حق کو پہچانتا ہے, کھڑے ہو کر سینے سے لگایا, اپنی جگہ پر بٹھایا. امام حسین نے اپنا پیغام دہرایا, عبیداللہ تیرے ذمے بہت گناہ ہیں. اللہ اکبر, حسین لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ گناہوں کی منزلوں سے باہر نکالنے کے لیے. کہا عبیداللہ تیرے ذمے بہت خطائیں ہیں, بہت سی گناہ ہیں, ہاں میں تجھے نجات کا راستہ دکھانے آیا ہوں, میرا ساتھ دے دے. عبیداللہ نے کیا کہا؟ کہا اے یبنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے فرزند, میں جانتا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ دے گا وہی سعادت مند ہوگا. حق کو پہچانتا ہے مگر ساتھ نہیں دے پایا. کہا لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, کیا کروں؟ ساتھ نہیں دوں گا, کیا کروں؟ اے حسین, میں اس ساتھ نہ دینے کے بدلے میں دو چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کیا چیزیں؟ ایک تو میری تلوار آپ لے جائیے، دوسرا میری یہ سواری ہے. یہ سواری اتنی تیز رفتار ہے کہ جب میں نے اس پر بیٹھ کر کسی کا پیچھا کرنا چاہا تو وہ مجھ سے آگے نہ جا سکا، اور جب میں کسی سے آگے نکلنا چاہا تو کوئی مجھے پا نہ سکا. جب امام حسین نے دیکھا کہ عبیداللہ خود آنے پہ تیار نہیں، ہم کو پہچان رہا ہے، پہچاننے کے بعد ساتھ نہیں دے رہا، امام حسین نے کہا وما كنت متخذ المذلین عضدا، میں قرآن کا فرض ہوں، قرآن پر عمل کرتا ہوں. قرآن نے اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی کہ اہل ایمان گمراہ لوگوں کو اپنے مددگار نہیں بنایا کرتے. تو گمراہ ہے، تو حسین کو اپنی سواری سے بہلانا چاہتا ہے، تو حسین کو چاہتا ہے کہ تیری سواری لے جائیں. نہیں، حسین کے ہاتھ میں زمانے کی رفتار ہے، حسین کو تیرے اس تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. حسین ہواؤں کو اشارہ کر دے تو تیرے گھوڑے کی رفتار میں ہم پڑ جائے گی. لیکن اے عبیداللہ، میں تجھے نکالنے آیا تھا. عزیزو، یہاں رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپس میں ہم لوگ آپس میں ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک جملہ عرض کروں. عبیداللہ کے خیمے میں حسین گئے تھے، عبیداللہ نے حسین کا ساتھ دینے سے انکار کیا، حسین کو پہچاننے کے باوجود حسین کی بارگاہ میں چند مادی چیزوں کو دے کر اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی. آج حسین ہمارے گھروں میں آیا، مجلس ایسا کیا ہے کہ سمیدے کے ساتھ بٹھاتے ہیں، بچھاتے ہیں، حسین ہمارے گھر میں آئے ہیں. آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، ماں کو لے کے آتے ہیں، بہن کو لے کر آتے ہیں، بہن کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم رو نہیں سکی تھی نا، یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھو کیسے روتے ہیں. لیکن عزیزوں، جو حسین آتے ہیں، جس طرح عبیداللہ کے خیمے میں گئے، عبیداللہ نے پہچاننے کے بعد ان کا حسین ساتھ نہیں لوں گا، سواری لے جائیے، خدا نہ کرے ہمارا کردار کچھ ایسا ہو، حسین ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہاں آپ کے نام پہ کچھ خرچ کر دیں گے. حسین کو تمہارے خرچ کرنے کی نہیں، تمہاری اپنی ضرورت ہے، حسین کو تمہاری ضرورت ہے. عزیز، حسین کو آپ کی ضرورت ہے، آج کے حسین کو آپ کی ضرورت ہے. بس یہ پیغام ہے. حق کو پہچاننے کے بعد ہر شخص حق کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن جو حق کا ساتھ دیتا ہے حق کو پہچاننے کے بعد، بے شک حق دیر میں سمجھ میں آئے، مگر جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اہل کربلا ہوتے ہیں. خور کے مسائل کل پڑھوں گا آپ کے سامنے، آج نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ دامان وقت میں گنجائش نہیں. آج بس حسین آئے میرے اور آپ کے گھر میں آئے کہ آؤ حق کو پہچانو، حق کا ساتھ دو. میرا بیٹا 1200 سال سے تنہائی میں ہے، اس کو تنہائی سے نکالو. تمہیں ضرورت ہے اس سلوک عاشورائی کی. عزیز، حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچ گیا حسین. تاریخ نے جو مناظر نقل کیے، بس تیزی سے آپ کے ساتھ نقل کرنے مناظر کو، تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا تھا، مختلف منازل طے کرتا ہوا عراق کی حدود میں داخل ہوا. دوسری طرف یزیدی لشکر کی طرف سے حر کو سالار لشکر بنا کر بھیجا گیا، کہا کہ حسین کو جہاں ملے وہاں روک لو. مختلف منازل نقل کی گئیں، ایک منزل ایسی آئی کہ حور کا اور امام حسین کا آمنا سامنا ہوا. حور نے امام حسین کو آگے بڑھ کے روکا. حور کے مسائل کل انشاءاللہ. مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا گیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے حور، ہمیں جانے دے آگے. کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ حسین تک پہنچو، اس کے بعد میں آپ کے بارے میں خط لکھ کر عبیداللہ بن زیاد سے حکم نامہ لوں گا کہ کرنا کیا ہے. بہرحال تاریخ نے بیان کیا، قافلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، امام حسین کا قافلہ ایک طرف، حور کا قافلہ ایک طرف. اور اس کے بعد 2 محرم آ گئی، 2 محرم آج کا دن. اس 2 محرم کو عزیزوں، عبیداللہ بن زیاد کی جانب سے حور کو ایک خط ملا، اور اس خط میں حور سے کہا گیا کہ حسین جہاں ہیں ان کو وہیں ٹھہرا دیا جائے، اور ساتھ میں ایک تاکید کی گئی کہ اے حور، کوشش یہ کرنا کہ حسین کو ایسی جگہ پہ ٹھہرانا جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں پانی کا انتظام نہ ہو. حسین کے نام پہ سبیلے لگانے والوں، پانی پی کر حسین کو یاد کرنے والوں، کہا گیا کہ حسین کو اس جگہ پہ ٹھہراؤ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو. حور نے کہا کہ حسین پیغام آ گیا، اب آپ کو یہاں رکنا ہوگا. امام حسین نے کہا کہ اور آگے جانے دے، کسی آبادی میں جانے دے. کہا نہیں، مجھے حکم ہے کہ جہاں حسین ہے وہیں ٹھہرا دے، اور یہ قاصد جاسوس بھی ہے، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے. اب دو روایتیں، ایک روایت نے کہا امام حسین اس کے بعد وہاں ٹھہرے، ایک روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے جب امام حسین سفر طے کر رہے تھے تو سواری ایک جگہ پہ آ کے رک گئی، جیسے حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ کی اونٹنی ایک جگہ پہ آ کے رک گئی تھی نا، چونکہ الہی انتظام تھا. میں اس کو ایک اور انداز سے کہوں، حسین اس جگہ پہ سواری رکنی تھی، چونکہ یہاں نوح نے بڑی زحمت سے کچھ قبریں بنائی تھی، سواری رک گئی، مولا کی سواری آگے نہیں بڑھی. اب دونوں روایتوں میں مولا نے یہ سوال جواب کیے، مولا نے پوچھا کہ یہ زمین کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو تف کہتے ہیں، وادی تف. امام نے کہا اور کیا نام ہے اس کا؟ کہا وادی اقر کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام؟ کہا مولا غازریہ بھی کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں. حسین کچھ اور سننا چاہتے ہیں، یا شاید سننا نہیں چاہتے، زینب کو سنانا چاہتے ہیں کہ زینب میرا رکنا اس وعدہ الہی کے تحت ہے جس کا تم تذکرہ سنتی آئی ہو. ماں نے بھی تذکرہ کیا، باپ نے بھی کیا، سب سے سنا ہے نا کربلا. کہا اور نام بتاؤ اس وادی کا؟ کہا مولا اس کو کربلا نہیں. مولا نے کہا اعوذ باللہ یا اعوذ بکا یا رب من کرب وبلا، کربلا سے پناہ مانگتا ہوں. مولا نے کہا کہ عباس خیموں کو لگانے کا انتظام کرو، سواریوں کو بٹھا دو. عزیز و تاریخ بیان کرتی ہے جناب زینب نے ایک پیغام بھجوایا امام حسین کی طرف، کہا تم میرے بھائی کو بلا کر لاؤ. امام حسین آگے بڑھے، کہا ہے میری ہمشیرہ کیا بات ہے؟ کہا بھائی جتنا ممکن ہو تیزی کے ساتھ اس وادی سے نکل جاؤ، مجھے یہاں سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے یہ جملہ کہا، امام حسین نے کہا ہاں زینب تو نے صحیح سمجھا ہے، زینب یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریوں کو اترنا ہے، زینب یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے لوگوں کو شہید ہونا ہے، زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں سکینہ کو یتیمی کے پاس تماچے لگنے ہیں، زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو جلایا جانا ہے. اگلا جملہ کہہ دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، زینب یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں تیرے سر سے چادر کو بھیجا جانا ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.